الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. حسن اختیار کے عنوان پر ہماری گفتگو قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے کہ جس آیت کو آیت الکرسی کا ایک جز یا اس کا تتمہ قرار دیا ہے، اور یہ آیت یقیناً ہمارے بچے بچے کینوں کے زبان پر ہے، مگر اس آیت میں کتنے مفاہیم ہیں اور اس آیت کی روح کیا ہے، اس کی طرف ظاہر اس سے پہلے جو آیت ہے جسے آیت الکرسی کے عنوان سے تمام مسلمان زرد زبان و حرد جان بنائے ہوئے ہیں،
سبحان اللہ
اس کی بے پناہ معنویت اپنی جگہ ہے، اس آیت کی معنویت اپنی جگہ، اور اس کے بعد جو آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا اس کی معنویت اپنی طرف. ابھی اس آیت کے ذمے میں آج آٹھویں تقریر شروع ہو رہی ہے، مگر ابھی اس آیت کے مفاہیم کا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہوا. آخر یہ کسی میر و غالب کا کلام تھوڑی، خانیت اکبر کا کلام. جتنے ترجمے ہیں قرآن مجید کے، جتنی تفسیریں ہیں، وہ سب منشأ الٰہی کو سمجھنے کی بشری کوششیں. کلام خالق کو سمجھنے کی انسانی کوششیں. کتنی بھی گفتگو کیجیے کسی بھی آیت کے بارے میں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اور چند قطرے ہاتھ میں لیے. قرآن عجیب معجزہ ہے. بہرحال جب اسی قرآن کو ہم مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ کے حوالے سے پڑھو، تو دل و دماغ کی تشکی کچھ زیادہ ہوتی ہے بلکہ بہت کچھ ہوتی ہے. کچھ یا بہت کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم خود جناب مصطفیٰ اور اہل مرغ مصطفیٰ کے کلام کو بھی سمجھنے کی کتنی طاقت رکھتے ہیں.
بے شک.
اور خود ان سے استفادہ بھی کتنا کیا گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اٹھا کر دیکھیں آپ تفاسیر کا مطالعہ کرنا ہے, حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اب یہاں پر کوئی جسے کہتے ہیں کہ پیور اور ٹیکنیکل طالب علمانہ پہل چھیڑنا مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے علم رجال پر نظر ڈالیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
علم حدیث پر نظر ڈالیں, علم تفسیر پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ تفسیر معصور کتنی ہے اور تفسیر دیر رائے کتنی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
لیکن میں دیکھ رہا ہوں پہلی تقریر سے آج تک کہ کبھی کبھی ایک ذرا سا حوالہ بھی آ جاتا ہے اہل بیت کا تو مفاہیم ایسے روشن ہو جاتے
ہیں
جیسے کسی بجھے ہوئے چراغ میں کرنٹ آ گیا, ایک روشنی دوڑ جاتی ہے, مفاہیم روشن ہو جاتے ہیں. میں بلا وجہ تھوڑی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ ایسا لگتا ہے کہ کربلا کی آواز لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. اور تبین الرشد من الغی, نیکی کا راستہ, رشد و ہدایت و سعادت کا راستہ, برائی کا راستہ, نحوست کا راستہ, سرکشی کا راستہ, دونوں جدا ہو چکے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت, تو جو بھی طاغوت کا سرکش طاقتوں کا انکار کرے وہی من باللہ,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
اور اللہ پر ایمان لے آئے. لوگ پوچھتے ہیں کہ فلسفہ شہادت حسین کا, فلسفہ کربلا کا, اور پھر یہ کہ آج اس کا ریلیونس کیا ہے. آج جب کہ یہ پھیلی ہوئی دنیا قیمت کی گلوبل ویلیج بن چکی ہے, آج ذکر حسین کی معنویت کیا ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
آج اس شہادت کا فیضان ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں, یہ سوالات کرتے ہیں. لیکن نا اس لیے کہتا ہوں دنیا دار غفلت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیسی غفلت چاہیے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ پوچھا جاتا ہے کہ ریلیونس کیا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس قدر دنیا مادی غفلتوں کا شکار ہوتی چلی جائے گی, ذہن و ضمیر بشر کو معبود سے جوڑنے کے لیے شہادت حسین مشعل کی طرح روشن رہے. حسین نے شہادت کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ انسان کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ رہا تھا. جو بھی اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہے تو حسین سے سبق لے. بات توحید کی ہے. جو بھی توحیدی لائف اسٹائل اختیار کرنا چاہے, جو بھی توحیدی آئیڈیالوجی اختیار کرنا چاہے, چارہ نہیں ہے
بے شک,
اسے سرکار سید الشہداء کی سیرت اور آپ کے اس عظیم معجزے سے کسب فیض کرنا. رمیت کو تاغوت کو اپنے دل کا جو بھی تاغوت کا انکار کرے اور اللہ حرت ایماندار فقل استم سے کبھی اور گویا کہ اس نے پروت وسفا کو اس نے مشید رسی کو پکڑ لیا اس سے وابستہ ہو گیا کیسی مضبوط رسی کہ جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ
کبھی بھی اس میں انحطاط اور زوال پیدا ہونے والا نہیں ارتقائی ارتقا عروج ہی عروج ہے میں نے پہلی اور دوسری تقریب میں بھی کہا تھا اور مسلسل کہتا رہا کہ توحید کا چراغ اگر روشن ہو جائے تو کتنی روشنیاں پیدا
ہوں
اور کس طرح ہم اپنی ذات کو اپنے قلب کو اپنے ضمیر کو اپنے ذہن کو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وابستہ توحید ہیں کہ نہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
یوں تو فرزند توحید ہونے کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں اس ملت کو فرزندان ملت کو فرزندان توحید کہتے ہیں ہر شخص فرزند توحید ہے لیکن آثار توحید دور دور تک نظر رہی ہے توحید میں بس اتنے ہی راسخ ہیں کہ ذرا سے میں شرک ہو جاتا ہے قدم پہ شرک اتنا کمزور رشتہ توحید کا ہے ہاں بے شک راستہ توحید کا صراط مستقیم ہے یعنی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک آگ سے زیادہ گرم یہ ہے توحید کا راستہ
اللہ اکبر
مگر باریک ہونے کے باوجود کمزور نہیں ہے مضبوط ہے توحید کا رشتہ بشرطے کہ وہ قائم ہو جائے بشرطے کہ یہ رشتہ قائم ہو جائے بشرطے کہ ہم نے خاندانی جبر کے تحت مذہب کو اختیار نہ کیا ہو اپنے حسن اختیار سے مذہب کو اختیار کیا ہو کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہمارے ماں باپ نے بچپن ہی سے رٹانا شروع کر دیا بیٹا کلمہ یاد کر لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ یاد کر لو کلمہ شہادت یاد کر لو اور بچپن سے ہم نے رٹ لیا اور وہ کلمہ وظیفہ لب بن گئے
سبحان اللہ
ورد زبان ہے نوک زبان ہے اور عادتن ہے یا مجبورن ہے یا عادتن یا مجبورن ہے یا عادتن مجبوری تو بعض حضرات کی ایسی دیکھی ہے کہ چونکہ مسلم معاشرے میں ہیں مسلم ملک میں ہیں اس لیے کیا کریں انکار تو کر نہیں سکتے اس لیے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میں بھی محمد رسول اللہ کہتا ہوں لیکن نہ وحدانیت پر دل میں یقین ہے نہ نبوت پر یقین نہ حقیقت وحی پر یقین ہے مجبوراً سماجی جبر کے تحت
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سماجی جبر خاندانی جبر اور یہ جبر تو زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں کوئی رسم قائم ہے ہمارے یہاں تب ہم رسم کیسے بدلیں کیا یہ رسم شریعت میں ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ
اللہ کی کتاب میں ہے دین خدا میں ہے مذہب اہل بیت میں ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ
نہیں بھائی یہ ہماری خاندانی رسم چلی آ رہی ہے، یعنی رسم برقرار ہے خاندانی جبر کے تحت. آپ کا حسن اختیار کیا ہوا؟ آپ کا علم مختار ہے، عام مثال دے رہے ہیں، عام مثال دے رہے ہیں. کہیں خاندانی جبر ہے، کہیں سماجی جبر ہے، کہیں سیاسی جبر ہے، کہیں خود اپنی طبیعت کا جبر ہے. کمال اختیار تو تب سامنے آئے گا جب اپنی طبیعت کا بھی جبر نہ ہو. کوئی جبر نہ ہو، اور جب حکم خدا سامنے آئے تو بھی احساس جبر نہ ہو، ایک سرکاری ہو کہ جس کو میں نے انتخاب کیا تھا اس نے مجھے قابل سمجھا کہ کوئی حکم دے. احساس جبر نہ ہو. بلکہ اعزاز بندگی کا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اعزاز بندگی. وہ دنیا کی غلامی ہوتی ہے جو ذلت ہے، خدا کی بندگی عزت ہے. اور دیکھیے کل ہی کی تقریر میں غالباً حوالہ دیا تھا میں نے کہ قرآن مجید میں جو عہد الگ کا تذکرہ ہے وہ بھی کس لہجے میں ہے؟ عہد الگ کا تذکرہ کس لہجے میں ہے؟ کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟
سبحان اللہ،
یاد ہے نا تقریر کہ اس نے کس طرح اپنی ذات، اپنی معرفت، اپنی توحید، آپ کی جسم فطرت بنایا جبر کے انداز میں نہیں. دوسری طرف آپ نے کیسے قبول کیا وہ بھی قرآن میں ہے. اس نے کس طرح پیش کیا آیا الگ، آپ نے کس طرح قبول کیا آیا امانت، سورہ احزاب میں ہے. وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان.
سبحان الله سبحان الله.
ہم نے ایک امانت، ایک نفیس امانت زمین کے سامنے پیش کی، آسمانوں کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، انہوں نے وہ بارے امانت نہیں اٹھایا.
سبحان الله سبحان الله.
اللہ اکبر. آپ دیکھیے کس مقام پر قرآن مجید لے جا رہا ہے ذہن انسانی کو. تم زمین کو بیچارہ ہو، بے اختیار سمجھتے ہو، کسی بے شعور و بیچارہ ہو بے اختیار کے سامنے کچھ پیش نہیں کیا جاتا. تم زمین کو اپنے قدموں سے رونگتے پھرتے ہو، سمجھتے ہو اس میں احساس نہیں ہے، اس میں شعور نہیں ہے، اس میں اختیار نہیں ہے. پہاڑوں پہ چڑھتے ہو، پتھروں کو تھو کر مارتے ہو، سمجھتے ہو ان میں شعور نہیں ہے. ہم نے امانت پیش کی ان کے سامنے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
انا عرضنا الامانۃ، ہم نے پیش کی امانت، الگ سماوات کے ولاد و جباد آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، تو ابھی ڈالیے حمل رہا. انہوں نے بار امانت اٹھانے سے انکار کیا، نہیں اٹھایا. اگر اختیار نہیں تھا تو انکار کیسے کیا؟ مگر استعارہ کسی حقیقت سے مستعار ہوتا ہے، کے پیچھے کوئی حقیقت
ہوتی ہے.
زمین نے انکار کر دیا تو خدا نے زمین پہ جبر نہیں کیا، آسمانوں نے انکار کیا تو خدا نے آسمان پر جبر نہیں کیا، پہاڑوں نے انکار کر
کر دیا تو خدا نے پہاڑوں پر جبر نہیں کیا. وحمل ہر انسان, انسان نے آگے وقت کے بارے امانت اٹھا لیا, یعنی نہ ہم نے جبر و اکراہ سے پیش کیا نہ تم نے جبر و اکراہ سے قبول کیا. جب پہلے حسن اختیار کا ثبوت دیا تھا تو دنیا میں بھی حسن اختیار کا ثبوت دو.
کہتے ہیں مگر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, قلبی مسرت ہوتی ہے کہ ان دقیق مطالب کو آپ کس لطافت سے قبول کرتے ہیں. یہ لطافت یوں ہی نہیں پیدا ہوتی, ایک فرش ادا کی طرح, ایک ممبر کی طرح, یہ سایہ عالم اخبار. اسے مت بھولیے, اسے مت بھولیے. درمیان میں میں یاد دلاتا رہتا ہوں, گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ آپ نے وہاں پروردگار نے آئے الگ میں جس انداز سے پیش کیا وہاں بھی مسئلہ اختیار کا ہے جب وہ اقرار کرے,
بے شک.
اور یہ آئے امانت میں حمل حل انسان, انسان نے بار اٹھایا, یہ نہیں آیت میں کہ انسان پر بار ڈالا گیا. ایک ایک لفظ کی طرح متوجہ کرتا ہوں, انسان پہ بار ڈالا نہیں گیا, انسان نے بار اٹھایا. اب ظاہر ہے کہ اصل الفاظ قرآنی کچھ ہوتے ہیں اور ان سے جو مضامین کتبہ تراشتے ہیں, جو سخن گفتارانہ باتیں شعرا کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. مثلاً حافظ شیرازی نے کہا کہ آسماں بار امانت نہ توانش کشید اور اے فال بنانے من دیوان گرا, وہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے مگر یہ شاعری کی زبان ہے, اور اے فال بنانے من دیوانہ زدان. اب دیکھیں اتنی بھارتی آپ کو آنی چاہیے, یہ کوئی بہت پیچیدہ شعر نہیں ہے اور بہت مغلق ترکیبیں نہیں ہیں. بہرحال آسمان بار امانت کو نہ اٹھا سکا اور قرآن فال انسان کے نام پر ڈال دیا گیا, مجھ دیوانے کے نام پر. یہ مجھ دیوانہ جو کہہ رہا ہے من دیوانہ, یہ من دیوانہ حافظ تنہا نہیں ہے, یہ انسان ہے, یہ انسان ہے, انسان کا وجود. اچھا یہ دیوانہ کیوں کہہ رہا ہے, کیا حافظ دیوانہ ہے؟ حافظ دیوانہ ہے, خود کو دیوانہ کہہ رہا ہے اور خود کو نہیں, پورے انسانی معاشرے کو جو دیوانہ کہہ رہا ہے. میں دیوانگی کے بھی مفاہیم الگ الگ ہوں, دیوانگی کے بھی درجے الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی دیوانگی ایسی ہوتی ہے جس پر فرد قربان ہو جاتا ہے, کچھ دیوانگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر فرد قربان ہو جاتی ہے. عشق کی وہ بلند ترین منزل کہ جہاں ایک بے معرفت و بے محبت انسان صاحب معرفت و صاحب عشق کو دیوانہ کرتا ہے, لیکن وہ دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ آگہی ہوتی ہے, وہ عرفان ہوتا ہے, وہ وجدان کی دولت ہوتی ہے, وہ عشق و محبت کی دولت ہوتی ہے, اس پر کائنات کی ہر دولت قربان ہوتی ہے. جو آپ کو نصیب ہے, آپ دن کو دن نہیں سمجھتے, رات کو رات نہیں سمجھتے, اپنے روپے کو روپیہ نہیں سمجھتے, اپنے وقت کو وقت نہیں سمجھتے, جھوک در جھوک ذکر خدا سننے چلے جا رہے ہیں. دنیا آپ کو دیوانہ کہتی ہے نا, یہ کیا قوم ہے رات کو سوتی نہیں, یہ کیا قوم ہے صبح ہوئی مجلس کے لیے چلے جا رہے ہیں, یہ کیا دیوانے ہیں اور جہاں بارِ امانت کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایک عہد کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو عہد کے ساتھ ایفائے عہد کا مسئلہ آ جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایفائے عہد، وفا، یہ بھی اخلاقی ایک قدر ہے.
سبحان اللہ سبحان.
گزشتہ تقریروں میں عرض کر چکا کہ اخلاقی قدروں کو بھی اگر توحیدی بنیاد پر رکھا جائے گا تب وہ حقیقت نشو نما پائیں گے، اور اگر اخلاقی قدروں کو بھی توحید کے اساس پر نہیں رکھا گیا تو پھر وہ اخلاقی قدریں اچھی طرح نشو نما نہیں پا سکیں گے. لیکن اب لکھے کہ میں وفا سے بحث کروں، ایک مسئلہ اور پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ جو توحیدی مذاق ہوتا ہے وہ کتنا لطیف ہوتا ہے. دیکھیے، مجھے اندازہ ہے کہ دینی شعور، مذہبی جذبہ کہاں سے انحراف اور تغیر کا شکار ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بار بار میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ دیکھیے، جب دین آتا ہے دل میں تو دل کو روشنی عطا کرتا ہے، دل سے ہر تاریکی کو دور کر دیتا ہے. جب دین، ایمان، عرفان، بلحیت، اخلاص دل میں داخل ہوتا ہے تو دل سخت رہی نہیں کرتا، دل میں نرمی پیدا
ہو،
دل میں گداز پیدا ہو، دل میں سوز پیدا ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے، نشاط درد اور ہے، اور شکاوت بے دردی کچھ اور. نشاط درد کچھ اور. جب دین داخل ہو جاتا ہے دل میں اور ایمان، تو دل میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی وسعت کہ پوری انسانیت کی کمائی اس میں ہوتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
پوری انسانیت کی کمائی. کبھی کبھی کوئی گفتگو چھڑتی ہے اور پھر ذہن میں کوئی اور رو آ جاتی ہے، گفتگو کا رخ مل جاتا ہے. چنانچہ میں ایک یا دو روز قبل جناب جمیل مظہری کا ایک شعر سنانے کے بعد دوسرا شعر سنانا چاہ رہا تھا، مگر پھر بات کسی اور طرف مڑ گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو روشن فکری اسلام نے دی ہے، جو روشن فکری قرآن نے دی ہے، وہ دنیا کی کسی ملت کو نہیں. جو سعائے صدر، دل کی وسعت، سینے کی خوشحالی اسلام نے دی، وہ کہیں نہیں ہے. یوں روشن فکری کا نعرہ کوئی بھی لگاتا رہے، لیکن حقیقتا روشن فکری ہمیں نظر نہیں آتی کہیں، تاریخ ہے فکر. دیکھیے اسلام نے کیا روشن فکری دی. قرآن نے تو کہا ہی تھا کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے برحق خدا کو برا کہیں گے. کس طرح سے تہذیب سکھائی، کون کہتا ہے کہ دین انسانیت کو باق دیتا ہے. خدا اپنے نام پر بھی انسانیت کو بچنے نہیں دیتا. کوئی خدا کے نام پر دین کو بانٹے تو دین انسانیت کو بانٹے تو یہ دین کا قصور نہیں ہے، اس فرد کا قصور ہے، اس معاشرے کا قصور ہے، اس آئیڈیولوجی کا قصور ہے، اس سسٹم کا قصور. دیکھیے ایک شاعر کس سطح پر جا کر محسوس کرتا ہے فیضان مصطفیٰ کو، کہتے ہیں جمیل اس دل میں وہ ساتھ ہے کہ بندہ ہے محمد کا. یہ کے جو ہے بہت مانی خیز ہے، یہ کے بیان علت کے لیے ہے، تعلیل ہے یہاں پر. زمین اس دل میں وسعت ہے کہ بندہ ہے محمد کا، محبت اس میں عیسیٰ سے، عقیدت اس میں گوتم سے. زمین کا شیر ہے،
زمین کا کھیل ہے. کیا ہے مفہوم اس میں؟ یعنی اتنی وسعت ادا کر دی تعلیم مصطفیٰ نے کہ ہمارے دل میں ہر مذہبی رہنما کا احترام ہے. ہم کسی کی اہانت نہیں کرتے, کسی کی توہین, تذلیل, تذلیل, یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے. نظریاتی گفتگو الگ ہے. بھائی ہم توحید پرست ہوں یا گانا پرستی اختیار کریں یا ہم سنم پرستی اختیار کریں, اس مسئلے کو اکیڈمک انداز میں بحث و مباحثہ کرنا اور بات ہے. لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پوری دنیا میں مسلمان موحد ہے, خدا پرست ہے, لا الہ الا اللہ کہنے والا ضرور ہے, بت پرستی کی مذمت کرتا ہے, مگر کوئی ایک قابل ذکر مسلمان وہ مسجد یا ظاہر ایسا نہیں ہے جس نے ہدف بنا کر کرشن کی تذلیل و تذلیل کے لیے کوئی کتاب نہیں کی. دلاداری کی نیت سے, دل دکھانے کی نیت سے, مذاق اڑانے کی نیت سے کوئی قابل ذکر مصنف نہیں ہے. یہ روشن فکری اور رواداری محمد نے سکھائی. یہ رواداری, یہ پازیٹو اور اسپرچل لبرلزم, سو کالڈ ملحدانہ سیکولرزم نہیں, پازیٹو ہیومن سیکولرزم, انسانی رواداری, یہ اسلام نے سکھائی ہے, یہ قرآن نے سکھائی ہے, یہ مصطفیٰ نے سکھائی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
لیکن کوئی قابل ذکر سب اول کا کوئی عزیز, کوئی شاعر, کوئی مصنف نہیں ملا. یہ کرنے والے تو ملے کہ کرشن کا ہوں, پجاری علی کا بندہ ہوں, لگانا شان خدا کے سر رہا نہ گیا. یہ کون مسلمان شاعر کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا روشن فکری ہے؟ کیا وہ سچ ہے؟ کیا وہ سچ ہے؟ یعنی کوئی ایسا مصنف نہیں ہے ہمارے پاس جس نے کسی مذہبی رہنما کو ٹارگیٹ بنا کر اس کی تذہیب و تدلیل کا ارادہ کیا ہو. اور جو معاشرے اپنے کو روشن فکر اور انسانیت کا دوست کہتے ہیں وہاں سے کیوں ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جس سے ہماری دلاداری ہو؟ آپ ایشو پر بحث کریں لیکن ذات پہ ہم ذات ہو رہا ہے, یہ تو مقصد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دل آزاری اور تذہیب کا ارادہ کیوں ہے؟ نیت آپ کی تحریروں سے آج کر رہا ہے کیوں ہے؟ یہ آپ کی تنگ دلی ہے یا روشن
فکری؟
یہ آپ کے فکر کی تاریکی ہے یا روشن فکری؟ آپ کی طبیعتیں لطیف نہیں کثیف ہیں. لطافت جذبہ اور لطافت فکر تو اسلام کے پاس ہے, جسے فکر انسانی کی لطافت کہتے ہیں نا, فکر انسانی کی لطافت, جہاں دلاداری کا جذبہ نہ ہو, جہاں سب کا ادب و احترام رکھا جائے, جہاں گفتگو کا طریقہ ہو, بحث کے حدود ہوں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
ایشوز پر, آئیڈیولوجی پر, تھیوری پر, نظریے پر, آئیڈیاز پر ڈسکس الگ انداز سے کیا جاتا ہے, شخصیت سے حملہ الگ انداز سے ہوتا ہے,
اور ہمارے یہاں توجہ ہے, یہ ہے لطافت اسلام کے پاس. اور ایک لطافت اور, اب یہ تو سماجی مسئلے آ گئے, یہ مسئلے بھی ضروری, لیکن ایک اور منزل ہے, اس منزل کی طرف لے جا رہا ہوں. انسان جب خدا شناس ہو جاتا ہے, جب انسان خدا کو قبول کر لیتا ہے, حقیقت توحید کو قبول کر لیتا ہے, تو اس کے سوچنے کا انداز کتنا نرم نازک اور لطیف ہو جاتا ہے. کتنا نرم نازک لطیف, اللہ اکبر. لیکن یہاں پر مسئلہ عجیب و غریب ہے, اور پھر میں مجبور ہوں کہ ایک شعر کا سہارا لوں. شعر فارسی کا ہے اور بہت بڑے شاعر کا ہے, فیضی بہت بڑا شاعر ہوتا ہے, ابو الفیض فیضی, اکبر کے دربار کا ملک الشعراء, اور صرف شاعر نہیں تھا, مفسر قرآن بھی تھا. طوافہ الالہام عجیب و غریب تفسیر ہے. پوری تفسیر اس صنعت میں لکھی گئی ہے کہ پوری کتاب میں کہیں ایک حرف بھی نقطے دار نہیں آیا. پوری کتاب میں کیا زبان پر ملکہ, زبان پر کیا اقتدار تھا, یوں ہی نہیں تھا یہ اقتدار, زبان پر ملکہ یوں ہی نہیں تھا. سبب یہ تھا کہ کسب فیض کس سے کرتا تھا. ایک طرف قرآن تھا اس کے ہاتھ میں, تو ایک طرف نہج البلاغہ تھا. کس سے کسب فیض کرتا تھا؟ نئی نسل ان بزرگوں کا نام بھولتی جا رہی ہے, ان پر کام نہیں ہو رہا ہے, یونیورسٹیز میں بھی کام نہیں ہو رہا ہے, ادبی حلقوں میں بھی کام نہیں ہو رہا, کام کرنے کی ضرورت ہے. ان بزرگوں کو ان کی ادبی میراث کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, دہراتے رہنے کی ضرورت ہے, بار بار مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لطافت فکر کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک توحید شناخت فیضی کے ہاں پائی جاتی ہے. دیکھیے, ہم خدا سے بار بار شکوا کرتے ہیں, یہ گلے شکوے لطافت طبع کے خلاف ہوتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
یہ حالت کی باتیں ہیں, نادانی کی باتیں ہیں, کمزرگی یا بے درزی کی باتیں ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
ہم نے تو آپ کی قبول نہیں ہوئی, ہم تو ہماری تو قسمت ایسی ہے, ہمارا تو مقدر ایسا ہے. کبھی کبھی تو مرد بھی عورتوں جیسی باتیں کرنا, میرے اس قسم کے جملوں پر عورتوں کو احتجاج کا حق ہے, اسی لیے تو زبان کے ڈھلے ڈھلائی جترے ہیں جو مجبوراً میں کہہ رہا ہوں, حسن اختیار سے نہیں. حسن اختیار سے, ورنہ خواتین کا شعور مردوں کے شعور سے کم نہیں ہوتا, خواتین کے ہاں استقامت و صبر مردوں سے کم نہیں ہے, کسی بھی وقت میں عورت مرد سے کم نہیں ہے, کسی بھی وقت میں مرد عورت سے برتر نہیں ہے, البتہ مرد کو منصب کے اعتبار سے بعض مقامات پر برتری دی گئی ہے, وہ معاشرے کے ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں. ایڈمنسٹریشن کی مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں, ایڈمنسٹریشن کی مسئلہ ہے. بہرحال یہ مسائل فیضی کا, اب بغیر کسی تمہید کے میں وہ شعر سنا دوں تاکہ بحث کو آگے بڑھا دوں. ہم شکوے کرتے ہیں, گلے کرتے ہیں, اور اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں, اور کس کس طرح شکایتیں کرتے ہیں. ولا نادر ہے یہ شعر, ہوئے ادبی ذخیرے میں کیا لطافت شعور ہے. کہتا ہے گر بادہ در کفے من ساغر شکست نیس, گر بادہ در کفے من ساغر شکست نیس, نومید نیسام کے درے فائد بستا نیس.
چلے ترجمہ سننے اور پھر طبیعتوں کو وہاں تک لائیں جہاں تک میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن اور جذبہ پہنچ جائے. ہمیں جب کچھ نہیں ملتا تو ہم شکایت کرتے ہیں یہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں, حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں, ہے نا, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, عجیب زندگی ہو جاتی ہے. اچھا فیضی نے کس مقام سے ذہن کی تربیت کی, ضمیر کی تربیت کی, جذبے کی تربیت کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بس ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ دوسرا غافل ہے. حق ہمارا تھا اس نے غصب کر لیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ تھوڑی ہوتا ہے, تاریخ میں بڑی بڑی مثالیں ہیں وہ کہاں تک دی گئی. کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کا کوئی غصب کر لیتا ہے, ماضی میں بھی ہوا, حال میں بھی ہو رہا ہے, آئندہ بھی ہو سکتا ہے. یہ گناہ ختم تھوڑی ہو رہے ہیں روئے زمین سے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک ایسے گناہ ہوتے رہیں گے ان کا عذاب بھی بڑھتا رہے گا جو ایسے گناہوں کے بنیاد گزار رہے ہیں. کسی گناہ کی بنیاد رکھ دی. بھائی دیکھیے یہ مجمع, یہ معاشرہ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ بہت احترام سے دیکھتا ہے. بچے نوجوان مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت احترام سے دیکھتے ہیں, بہت محبت سے دیکھتے ہیں. میں کوئی ایسی مثال قائم کر دوں کہ جو ایک غلط مثال ہو, مجھے دیکھ کر جو نظریں اس مثال پر عمل کرتی چلی جائیں گی. ان کے گناہوں کا بار ان پر تو ہوگا ہی مگر ان کے ساتھ مجھ پر بھی ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اب تاریخ میں پڑھیے گا کہ اولیات کس کے کیا کیا رہے. کس نے کن کن باتوں کی بنیاد ڈال دی؟ یہ آپ پڑھیے گا. لیکن بہت ہمارے یہاں پاس ایک تصور آتی ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو کسی نے سب کیا ہوگا. وہ ظالم ہم مظلوم, وہ جابر ہم مجبور. یا تو کسی نے کیا ہوا یا نعوذ باللہ یہ سارا کسی نے آگے بڑھتی ہے کہ اللہ ہی سے بدزنی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے غیر عادلانہ تقسیم کی ہے, اسے دولت زیادہ دی مجھے کم دی, اسے کرسی اقتدار پر بٹھا دیا مجھے محروم کر دیا, اسے علم دے دیا مجھے نہیں دیا, اسے عصمت دے دی مجھے نہیں دی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ بھی حسد ہوتا ہے کہ انہیں معصوم کیوں کہیں ہم. عصمت کا تصور سمجھ میں نہیں آتا. عصمت کہتے کسے ہیں؟ یہ خطا جینے کو عصمت کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ کرنے کو عصمت کسے کہتے ہیں؟ پوری زندگی کو اطاعت الہی کے سانچے میں ڈھال دینے کو؟ ارے عصمت اگر کسی کو پسند نہ ہو تو اس کی لطافت طبیعت کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ تصور عصمت سے وحشت, ذکر عصمت سے وحشت. کیا کیا طبیعتیں پائی ہیں لوگوں نے, کیا کیا طبیعتیں پائی ہیں. بہرحال میں اسی لیے اس لطافت سبق کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا کی طرف سے عادلانہ تقسیم نہیں ہے، نعوذ باللہ،
بے شک،
یا کوئی دوسرا ہی ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے ہم اہلیت ہی نہ رکھتے ہوں، ہم صلاحیت ہی نہ رکھتے ہوں، ہم استعداد ہی نہ رکھتے ہوں، قدر نعمت ہی نہ جانتے ہوں ہم. اور اس کو فیضی نے عجیب انداز سے کہا کہ اگر بادا میرے اس ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس میں ٹوٹا ہوا ساغر ہے، دروازہ در کسے منے ساغر شکست نہیں، میرے ہاتھ میں وہ ہاتھ، وہ ہتھیلی، وہ کف کہ جس پر ٹوٹا ہوا ساغر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو ساغر ہی ٹوٹا ہوا ہے، اب اگر اس میں شراب نہیں ہے، بادا نہیں ہے، تو شکایت کا کیا حال ہے؟ ٹوٹے ہوئے ساغر میں بادا کتنا ہی ڈالا جائے ٹکے ہی کا نہیں. بات اتنی ہی نہیں ہے کہتا نہ تو شکایت کا محل ہے اور پھر کس بلندی تک لے جاتا ہے. خدا کی قسم، لطف الہی، فیض الہی، فیضان ربوبیت کا ایسا ادراک و شعور والا کے یہاں بہت کم ہے. کہتا میرا ساغر ٹوٹا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں جو ساغر ہے، جو پیالہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے. اگر اس میں بادہ فیضان نہیں ہے تو نہ تو شکایت کا مقام ہے، اور اس کے باوجود کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی خالی بھی ہے، ٹوٹا ہوا بھی ہے، پھر بھی میں نا امید بھی نہیں ہوں. کیوں نا امید ہوں؟ نہیں ہوں اس لیے کہ میرا ساغر ٹوٹا ہوا ہے، مگر تیرے فیض بند نہیں ہے. فیضان کا دروازہ بند نہیں ہے، اس کے فیضان کا دروازہ بند نہیں ہے. دروازہ در کفے منے ساغر شکست نہیں، نومید نہیں کہ درے فیض بستا نہیں، میں نومید بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ فیض کا دروازہ، فیضان کا سلسلہ بند نہیں ہے، وہاں سے فیضان کا سلسلہ جاری ہے، جاری ہے فیضان کا سلسلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا صبر و ضبط سے کام لیجئے تو ایک منظر بس یاد دلائیں، الہی فیضان کیسا ہوتا ہے. بھائی ہاتھ کا ذکر آیا، ساغر کا ذکر آیا، باجے کا ذکر آیا، اور ساغر کے ٹوٹے ہوئے ہونے کا ذکر آیا نا. دو محرم یا پہلی محرم کو میں نے ذکر کیا تھا، ایک پیاسا ایسا تھا جسے پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیا نہیں جا رہا تھا. اتنا پیاسا تھا کہ آنکھوں میں دھند تھی، اسے مست نظر نہیں آ رہی، مچیلے کا دہانا نظر نہیں آ رہا ہے، پانی سنبھل نہیں رہا ہے کہ پی سکے. لیکن جو نمائندہ فیضان ربوبی تھا وہ خود آگے بڑھا اور اس نے اپنے چلو سے اس کو پانی پلا دیا. نومید نیستام کہ درے فیض بستا نہیں. ہاں یہ منظر اس وقت یاد دلانا ضروری تھا، اس وقت یہ منظر یاد دلانا بہت ضروری تھا. بہت سی بحثیں رہ گئے، بہت سے مطالب رہ گئے جو آج گزارش کرنے کے لیے میرے ذہن میں آنے کے بعد یہ فیضی کا شعر یاد آ گیا ممبر. اور مقصد یہ تھا کہ گزارش کروں کہ جب نور توحید دل کو منور کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی خودی کا احساس مٹ جاتا ہے، نہ میں نہ میرا کچھ، وہی وہ ہے اور سب کچھ اس کا، پہلی منزل یہ ہے. اور جب وہی وہ ہے سب کچھ اس کا، تو اگر وہ کسی اور کو عطا کرتا ہے تو حسد نہیں، احساس ہے ملک نہیں، احساس ہے تملک نہیں، اور دوسرے سے حسد نہیں، تیسرے جو کچھ ہمیں مل جائے اس پر شکر، چوتھی منزل نہ امید ہی نہ ہو کہ اس سے زیادہ مل نہیں سکتا، امید بھی قائم رہے، کبھی بھی مایوس نہ ہو، امید کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اور جو عہد ہے تمہارے اور رب کے درمیان اس پر قائم رہو، ایفائے عہد کرو، تم بندگی کا حق ادا کرتے رہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ربوبیت کا حق ادا نہ کرے. وہ تو ایسا ہے کہ تم بندگی کا حق ادا کرو یا نہ کرو، وہ ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے، وہ ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی کیا اچھا ہو کہ تم نے جو بارے امانت اٹھایا ہے اس عہد امانت کو پورا کرا اور ایفائے عہد سے کام
لو،
وفا کی صفت تمہاری ذات میں ہونی چاہیے، اور اگر یہ صفت کہیں نہ ملے تو پھر مجھ سے نسخہ لے لو، علم کے سائے میں آ کے تجربہ تو کر کے دیکھو، علم کے سائے میں اس کے نام کا وظیفہ پڑھو جو دنیا میں وفادار مشہور ہے. کیوں وفادار کہا جاتا ہے؟ کیا عہد وفا پورا کیا؟ لیکن یہ صفتیں اس وفادار میں کہاں سے آئیں؟ کہاں سے یہ صفت؟ یہ پوری تاریخ آج پڑھنا چاہیے. باپ کی طرف سے کیا کیا صفات آئے، ماں کی طرف سمجھ گئے نا، ابھی میں نے نام تو لیا مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے وفا کا لفظ آئے زبان پر اور اباس کا تصور نہیں آئے. آج آٹھ محرم ہے، ہماری روایتوں کے مطابق آٹھویں محرم ہم علمدار لشکر حسین، امام حسین کے وفادار بھائی، اس بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے سامنے حفظ مراتب اتنا تھا کہ اس نے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا. تربیت کیا ہمیں ملتی ہے یہاں سے باہر؟ حسین علی کے بیٹے، عباس علی کے بیٹے، حسین جناب زہرا کے بیٹے، عباس جناب ام البنین، لیکن ہیں تو علی کے بیٹے نا، بھائی تو ہیں. جو نسلی اعتبار سے حقیقی بھائی ہو اس کے سامنے بھی جب منصب الہی آ جائے تو وہ بھائی کو اپنا جیسا نہیں سمجھتا. ہماری کیفیت اور فکری اعتدال کی کیفیت یہ ہے کہ ہم رسول کو اپنا جیسا سمجھتے، ہم ائمہ دین کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. دیکھو عباس زندگی گزارتے ہیں، ایک بات میں کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا تہذیبی سبق ہے، کتنا بڑا اخلاقی سبق ہے، کتنا بڑا دینی سبق ہے، کتنا بڑا الہیاتی سبق ہے. ایک بات میں جو نہ جانے کتنی بار منبر سے کہی جاتی ہے، عباس نے حسین کو آقا کہا. اچھا یہ حفظ مراتے ہیں اور یہ شان وفا کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہ کہنے والوں نے کہا کہ جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا. دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا. اب تاریخ وفا اگر بیان کی جائے عبد المطلب حاکم سے لے کر، عبد المطلب سے لے کر، عبداللہ سے لے کر، ابو طالب سے لے کر، مصطفیٰ و مرتضیٰ سے لے کر، حسن و حسین سے لے کر عباس تک، تو بڑی تاریخ ہے اس کے پیچھے. اور ماں کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں، اگر یہ تاریخ میں وہ تاریخ جو اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے حد تک امکان گریزا رہے سیاسی اسباب کی بنا پر، اس تاریخ میں تفصیل سے تذکرہ ملتا نہیں ہے، پھر بھی جو کچھ تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بی بی ام البنین جس خاندان سے تعلق کرتی تھی وہاں ادبی اور فکری روایت قائم ہے. نابغہ جیسا شاعر ان کے خاندان میں ہو چکا تھا. عجیب و غریب خاندان تھا. نبی ابن ربیعہ جیسا شاعر ان کے خاندان میں ہو چکا تھا. یہ معمولی نام نہیں ہے عربی ادب اور تہذیب و ثقافت کے. اور خود بیوی کے مزاج میں کیا لگا حفظ سے مراتی سب ہے. اور یہ یاد رہے بیوی کی منقبت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت چلا گیا میرے ہاتھ. لیکن ایک بات آپ کروں، جناب زہرا سے امیر المومنین کا رشتہ خدا نے کرایا تھا، رسول نے کرایا تھا، اور علی نے پوری رضا اور رغبت سے رشتہ کیا. اس کے بعد ام البنین سے جو رشتہ ہے یہ علی کے حسن انتخاب کی بہت بڑی مثال ہے، یہ علی کے حسن اختیار کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اگر یہ بات مسائل سے قریب آ چکی ہے مگر پھر بھی پوری امت سے گزارش کر رہا ہوں، اور جوانان ملت سے، جوانوں اگر زندگی میں کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی منزل نگاہ میں ہوتی ہے، کوئی مقام نگاہ میں ہوتا ہے، تو پھر ہر چیز میں حسن اختیار اور انتخاب کو کام میں لایا جاتا ہے. کیسی زندگی بسر کی جائے، کیسا کیریئر انتخاب کیا جائے، زندگی میں شریک کسے بنایا جائے. دیکھو نا، ایک بڑا مقصد تھا علی کی نظر میں، اور اس لیے اپنے بھائی عقیل کو بلا کے کہا کہ مجھے ایک شجاع، بہادر اور وفادار فرزند کی ضرورت ہے. ایک جملہ کہوں، آپ کہتے ہیں کربلا حسین نے برپا کی، اس وقت علی یہ کہہ رہے تھے مجھے ایک شجاع اور بہادر اور وفادار بیٹے کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے، بدر کا معرکہ تو ہو چکا، احد کا ہو چکا، جبل و خندق کا ہو چکا، جبل و صفین کا ہو چکا، اب کس کے لیے ضرورت؟ جبل و صفین کے لیے نہیں، کربلا کے لیے. کربلا کا فیصلہ بہت پہلے سے ہو چکا، بہت پہلے سے ہو چکا. ایک مقصد تھا اس کے لیے، خود نے اختیار و انتخاب سے کام لیا. ایک ایسی شریف حیات جو شجاع فرزند عطا کرے، جو وفادار فرزند عطا کرے، جو بام مارے پاس فرزند عطا کرے. عقیل نے رشتہ کرا دیا. ام البنین جب گھر میں آئی ہے تو نہ مرتضیٰ کی بیوی بن کے آئی، نہ حسن و حسین کی ماں بن کے آئی، آ کے فاطمہ کی دیوری کو پہنچا. گھر میں داخل ہو جائی حسنین کے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، ارے